السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة النحل کا مطالعہ جاری ہے اور 13ویں رکوع کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 91 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس رکوع میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی تکمیل کا حکم دیا ہے اور یہ بتایا کہ اگر قسم تم نے کھا ہی نہیں لی ہے تو قسم کا اعتبار ہوتا ہے، قسم کو توڑا نہ جائے یا جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا اعتبار حاصل کر کے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. بعض اوقات انسان جھوٹی قسمیں کھا کے دوسرے کو اعتماد دلاتا ہے پہلے تو، اور اس کے بعد اس کا مال ہڑپ کرتا ہے. اس سے منع کیا گیا. تو وعدوں کی تکمیل اور قسموں کا لحاظ کرنے اور جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا اعتبار حاصل کر کے انہیں نقصان پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین بار بار اس رکوع میں کی گئی ہے. آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَاهَدِ اللَّهِ، اور اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو. اِذَا عَاهَدْتُمْ، جبکہ تم عہد کر لو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد انہیں نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پہلی بات، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو. ایک عہد وہ تھا جب تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے عالم الست میں لیا تھا. اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں کہ اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اسی بنیاد پر اللہ کا تعارف کہ وہ رب ہے انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور اگر اس انسانی فطرت پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور رب کی یاد دہانی کے لیے رب نے کتابوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا. تو ایک تو وہ عہد ہے جو سارے انسانوں کی روحوں سے بیک وقت لیا اللہ نے، ایک وہ عہد ہوتا ہے جب ایک بندہ شعوری طور پر اسلام کو قبول کرتا ہے. ممکن ہے غیر مسلم ہے اسلام قبول کر لے، تو شعوری طور پر اللہ کو ماننے کا جب بندہ عہد کرتا ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ. پھر ایک مسلمان ہے جو بارہا اپنے عہد کو تازہ بھی کرتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہیں وہ نماز میں دہراتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس عہد کی طرف بھی اشارہ کہ اللہ کی سنیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ ہی کی بندگی کریں گے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسے اس کی بندگی کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے کریں گے. یہ جو زندگی بھر کا عہد ہے میرا اور آپ کا رب کائنات سے، جس عہد میں رب نے آپ کو اور مجھے باندھ دیا ہے، اس عہد کی تکمیل اور اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کا مطالبہ مرتے دم تک کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے کہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت بندگی کیے جاؤ یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے، یعنی موت تمہیں آ جائے. اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو. قسم کھانا بات بات پر کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، اور منافقین کا ایک طرز عمل تھا کہ کیونکہ وہ ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے تھے تو اپنے ان دعووں میں مضبوطی پیدا کرنے اور دوسروں کو اعتبار دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے تھے. تو یہ بار بار بات بات پر قسم کھانا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. بلکہ کئی انتہائی ضرورت ہو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے تو قسم کھانے کی اجازت ہے، مگر قسم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھانی چاہیے۔ یہ جو آبادے ہیں جی قرآن اٹھا لو قرآن اٹھا لو، یہ کوئی تصور دین میں نہیں، یہ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت کے طور پر آیا، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، یہ قرآن حکیم اس لیے آیا تھا۔ اب چاہے وہ ہماری پنچایتوں میں ایسا ہوتا ہے، ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، یا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، یہ غلط طرز عمل۔ قسم اگر کھانے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قسم کھانی چاہیے، اور اس کو بھی کوئی معمولی نہ سمجھا جائے۔ تم نے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا ہے، قسم کھا کر تم نے اس معاملے کی ضمانت دے دی ہے یا لے لی اللہ سے، گویا کہ اس کے نام کی لاج رکھنی ہے، قسموں کو توڑا مت کرو۔ اور جھوٹی قسم کھانا یہ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ شاید کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ بڑے بڑے گناہ گنوا رہے تھے، شرک بھی گناہ ہے، قتل بھی گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی گناہ ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، کئی گناہ گنوائے، پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا جھوٹی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم۔ اور صحابی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کب خاموش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہمارا حال کیا ہے، بات بات کی قسم، اور وہ بھی جھوٹی۔ اللہ کی قسم میرے تو بارے میں نہیں آتی یہ بات، میں تمہیں 30 سے کم کی دے نہیں سکتا، میں 30,000 کی بات کروں، 30 سے کم دے نہیں سکتا، میرے بارے میں نہیں آتی اللہ کی قسم، جبکہ 10 ویسے ہی کما رہا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں مال میں برکت نہیں، ہم کہتے ہیں معاشی بحران آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں اکنامک کرائسس کے اندر بھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، باطل نظام بھی اس کی وجہ ہے، وہ اپنی بحث ہے اپنی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا قصور کتنا ہے، یہ نحوستیں ہیں جو مال میں آ جاتی ہیں، اللہ کی قسم بات بات پہ اللہ کی قسم، ہر صبح و شام اللہ کی قسم، اور جھوٹی قسم ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں یہ جھوٹی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم فرمایا، یہ نشان۔ تو فرمایا قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا دیا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک وہ سب کو جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ دیکھو اپنی قسموں کو اس بات کا ذریعہ نہ بنانا کہ کسی گروہ کی حمایت حاصل کر لو، کیونکہ اس نے اعتبار کر لیا نا تم پر، اور اس کے بعد اس کے خلاف سازشیں کرو۔ پہلے تمہیں لاکھ قسمیں کھا کے کسی فرد کو مثال کے طور پر اپنا ہم خیال بنایا، اور پھر چھری گھوپ دی، چھرا گھوپ دی اس کی کمر پر، یا کسی گروہ کو تم نے صلح پر آمادہ کیا، قسمیں کھا کھا کر اعتبار دلایا، اور جب وہ تمہاری بات مان گیا تو تم نے چھپکے سے اس کی کمر میں چھرا گھوپ دیا، نقصان پہنچایا۔ یہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کو درمیان میں لا کر غلط رویے اختیار کیے جاتے ہیں، کسی کو اپنا اعتماد دلانے کے لیے یا اس کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کی کمر میں چھرا گھوپا جاتا ہے، اس کا نقصان کیا جاتا ہے، یہ وہ شے ہے۔ کاروبار میں بھی ہوتا ہے، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، بہت وعدے اور قسمیں سب کچھ ہے، اور ذرا موقع ملا لے کے بھاگے پیسے۔ یہ اللہ کی قسم کو لا کر درمیان میں کسی کا اعتبار حاصل کر کے اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آزماتا ہے، ان معاملات میں آزمائش ہوتی ہے ہماری۔ جمعے کی نماز میں آنے میں آزمائش زیادہ نہیں ہے، پانچ وقت کی نماز بھی ادا کرنا چاہیں کوئی اتنے مشکل کام نہیں، لیکن دکان پر بیٹھ کر اللہ کا خوف دل میں رکھ کر حلال کمانا، آزمائش وہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار دکان سے اٹھایا جاتا ہے، ظہر میں بھی اٹھایا جاتا ہے، عصر میں بھی اٹھایا جاتا ہے، مغرب میں بھی اٹھایا جاتا ہے، کچھ تو عشاء کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، آؤ وعدہ تازہ کرو، ایاک نعبدو، اور وہاں جا کے دھندا صحیح کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی صاحب نے کسی ایک اور صاحب کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک منٹ رکو، یہ بتاؤ تم نے اسے کبھی غصے کی حالت میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا۔
کہا اچھا اس کو اس کے پڑوس میں کبھی رہے ہو پڑوسی بن کر؟ کہا نہیں. کہا اچھا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے تم نے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں کیا. اچھا اس کے ساتھ کوئی مالی لین دین کیا ہے؟ کہا وہ بھی نہیں کیا. کہا پھر اس کے متعلق وہ رائے قائم نہ کرو, پہلے کچھ کام دیکھ لو اس کے ساتھ کر کے, پڑوس میں رہ کے دیکھ لو, غصے میں دیکھ لو, کاروبار کا مالی لین دین کا معاملہ کر کے دیکھ لو, سفر میں جا کے دیکھ لو. ان معاملات میں بندے کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. امتحان ادھر ہے. بدقسمتی سے ہم اسلام کو مسجد میں چھوڑ کے باہر جاتے ہیں. کچھ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں, کچھ پانچ وقت کی نماز میں چھوڑ دیتے ہیں. اسلام مسجد میں بھی مطلوب ہے اور مسجد سے باہر جا کر بھی مطلوب ہے. ایک وہ نماز ہے جس میں ہم نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا اور بار بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ مسجد کی نماز ہے. ایک وہ جو باہر جا کر بھی ہوگی. باہر جا کر بھی زمین تو اللہ کی ہے نا, بڑا کون ہو وہاں پر بھی؟ اللہ بڑا ہو. دکان پر بھی اللہ بڑا ہو. خوشی غمی کے موقع پر برادری کا چلن نہیں, اللہ بڑا ہو. کاروبار میں اللہ بڑا ہو. عدالت میں امریکہ اس کا باپ بڑا نہ ہو, اللہ کا حکم بڑا ہو. سیاست میں تمہاری عقل بڑی نہ ہو, تمہارا نظام بڑا نہ ہو, اللہ کا نظام ہو, وہ سب سے بڑا ہے. یہ ہے تصور وسیع تر دین کا. تو ان معاملات میں جہاں تم قسمیں کھاتے ہو, لین دین کرتے ہو, ان میں اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور اسے قیامت ضرور تم پر وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت واحد بنا دیتا, تو مشکل تھی اللہ کے لیے. لیکن نہیں, معاملہ کیا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. دنیا امتحان کے لیے ہے, اور امتحان تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس اختیار موجود ہو, نیکی کا بھی بدی کا بھی. بچے اسکول میں امتحان دیتے ہیں, امتحان کب ہوتا ہے؟ بھائی تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے, تین گھنٹہ ہے, جیسے جاؤ پیپر اٹینڈ کرو, اچھا کرو برا کرو تمہارا اختیار. تیاری کر کے آؤ اچھا کرو, تیاری نہیں کی تو بھگتو, جو بھی ہے لکھو اس کے اندر. امتحان تب ہے. اور پہلے سے فکس کر دیا جائے 50 میں سے 40 نے پاس ہونے, 10 نے فیل ہونے تو امتحان جائے. امتحان تو تب ہے نا جب اختیار ہے ان کے پاس. ایسے ہی اللہ اگر فکس کر دیتے کہ سب لوگوں کو ہی ہدایت دے دینی ہے یا سب لوگوں کو ہی معاذ اللہ گمراہ کر دینا ہے, تو امتحان کس بات کا ہو؟ نہیں, امتحان ہے, تمہارے پاس اختیار ہے. قرآن کہتا ہے سورہ الدہر کے آغاز میں, اما شاکرہ و اما کفورہ, انسان چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے, چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرے, امتحان میں اسے اندر ڈالا ہے. اس اعتبار سے فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن نہیں, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے نشستوں میں, جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کی ایک اور ترجمانی کیا ہے, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو, اللہ گمراہ اسے فرماتا ہے جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے. بارہا یہ بات آ چکی ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا یہدی الیہ من یرید, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. قرآن نے کہا سورہ الصف کی آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا فرما دیا. تو جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی کی توفیق اس کو عطا ہوگی اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی اور بندوں کو یہاں پر امتحان میں ڈالا گیا. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب دونوں اختیارات بندوں کے پاس ہوں, چاہے تو نیکی کی طرف جائیں, چاہے تو بدی کی طرف جائیں. مزید آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ دیکھو اپنی قسموں کے ذریعے, جب تم نے قسمیں کھا لی, وعدے کر لیے, ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ اس کے بعد تم قسمیں توڑ ڈالو, تم اپنے وعدے توڑ ڈالو اور تمہاری اس بدعملی کی وجہ سے کوئی حق کی راہ سے, اللہ کے راستے سے ہٹ جائے, ایسی صورت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. تم نے قسمیں کھائیں, تم نے وعدے کیے اور اب تم نے قسمیں توڑ ڈالی, تم نے وعدہ خلافی کر ڈالی, تمہارا قول کچھ اور ہے, تمہارا عمل اور کردار کچھ اور ہے, تمہارے قول اور فعل کی تضاد کی وجہ سے, تمہاری اس بے عملی کی وجہ سے, تمہاری اس غلط کردار کی وجہ سے لوگ اگر اللہ کے راستے سے ہٹیں گے تو تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے میں تم بھی قصوروار ہوگے. یہ ایک بہت سخت بات ہے، توجہ سے سنیے گا. آج دنیا کی عظیم اکثریت جو فی الحال ابھی عظیم سے میری مراد ہے کہ ہر چوتھا انسان مسلمان ہے اس وقت زمین پر، تو 25% آبادی مسلمانوں کی، 75% غیر مسلموں، ایک عظیم اکثریت تو ہے نا. ان میں سے کئی ایک کے اسلام کی طرف نہ آنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ خود مسلمانوں کا برا کردار بھی ہے، یا جو مسلمان ہیں ان میں سے کچھ یا کئی ایک کے باعمل مسلمان بننے میں بسا اوقات کئی ایک مسلمانوں کا غلط طرز عمل رکاوٹ بنتا ہے. ارے جی، یہ تو کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ تو دین کی باتیں کرنے والے، اور ان کی یہ زبان ہے، ان کی یہ حرکتیں، ان کا یہ کردار ہے. یہ مسلمان مسلمان کو کہتا ہے، نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں، مثال ہم سب کے سامنے. ان کو دیکھو جی، یہ بڑے دین کی دعوت کا کام کرنے والے، بڑا ان کے اندر تقویٰ یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے، بڑے کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، حرکتیں دیکھو ان کی، ہمیں اچھے ہیں بھائی، ایسے تو نہیں ہے. یہ کہتا ہے مسلمان. غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان. جارج برنارڈ شاہ کو ہم بھی بڑے کوٹ کرنے والے، پڑھے لکھے طبقات بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں. کیا کہتا ہے وہ؟ اسلام از دی قرآن از دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ. وہ ہم مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا؟ دنیا کی بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. یہ قرآن برنارڈ شاہ کے کہنے کی بنیاد پر بہترین کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام ہونے کی بنیاد پر بہترین ہے، بس کافی ہمارے لیے. لیکن کیا کریں، ہمارا ایک طبقہ پڑھا لکھا بھی، دانشور بھی، کچھ سیکولر مائنڈیڈ بھی نہیں. برنارڈ شاہ نے بات کہہ دی تو برنارڈ شاہ نے اگلا جملہ بھی کہا تھا، قرآن از دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ بٹ دا مسلمز آر دا ورسٹ نیشن ان دا ورلڈ. مسلمان بدترین قوم. اب اس میں تو صداقت ہے نا. کوئی ایک خطہ زمین ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، بھائی یہ دیکھو، آگے دیکھو، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، تم بھی فالو کرو، ہم بھی فالو کرو، تم یہ عمل کرو، دیکھو ہم تو عمل کرو، ہم بتا سکتے ہیں. بسا اوقات، ہر جگہ نہیں، بسا اوقات پھر ہمارا غلط طرز عمل لوگوں کو دین سے متنفر کرنے یا دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور یاد رکھیے گا، میں آپ ہر مسلمان اپنی ذات میں داعی ہے، مبلغ ہے. یہ داعی اور مبلغ ہونے کے لیے تبلیغی جماعت ہی میں ہونا، کسی اور جماعت اسلامی میں ہونا، تنظیم اسلامی میں ہونا، دعوت اسلامی میں ہونا ہی شرط نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں یہ دین والے. نہیں بھائی، آپ اور میں بھی دین والے ہیں، آپ اور میں بھی امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اور میں بھی معاشرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ اور میں بھی معاشرے کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. والد نے مسجد میں نماز ادا کی، ٹھیک ہے، پرانی مثال ہے، بار بار آ جاتی ہے، معاف کیجئے گا. والد صاحب نے مسجد میں نماز ادا کی، ہم سب بھی اکثر لوگ والد ہیں سمیت گھر گئے، کسی نے گھنٹی بجائی، ہم نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. اب میں کسی جماعت میں نہ بھی ہوں، میں نے بچے کو دعوت کیا دی جھوٹ بولنے کی، ہے کہ نہیں؟ اولاد کے سامنے بیوی پر ایسے برستے ہیں جیسے کوئی مالک اپنے غلام پر برستا ہے. اولاد دیکھ رہی، بچے کو کیا میسج دیا، تم بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسے، کوئی ماں باپ کے مقابلے میں چھوٹی ہے نا، شوہر کے تابع ہے نا بیوی. تو اولاد بھی کیا، ہاں کل میرا بس چلے گا، میں چھوٹی بہن میں ایسے ہی برسوں گا، اور کل میں شوہر بنوں گا تو میں بھی یہ حرکت کروں گا. دعوت تو یہ دی نا. تو ہم سب داعی ہیں، ہم سب مبلغ ہیں اپنی ذات میں، بس یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اس طرز عمل سے لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے کی راہیں کھلتی ہیں یا بند ہو جاتی. یہ ہے مفہوم جو یہاں آیت نمبر 94 میں بتایا جا رہا ہے. تمہارے قدم اگر پھسل گئے، تم نے قسمیں کھائیں توڑ ڈالی، تم نے وعدے کیے توڑ ڈالے، تمہارا ہوا طرز عمل غلط اگر، اور اس کی وجہ سے لوگ فرار اختیار کر جائیں دین سے، دور ہو جائیں دین سے، پلٹ جائے اللہ کی راہ سے تو اس وجہ سے بھی تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس بھی سن لیجئے، پوزیٹو بات بھی سن لیجئے۔ اب ہماری گفتگو سچ والی ہو، ہمارا کردار عمدہ اخلاق والا ہو، ہم دوسروں کو اچھا کچھ سکھانے والے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینے والا خیر کا عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کم سے کم مثال کیا ہے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان کو ہم نے نماز ہی کی گویا تعلیم دی، تو ان کے ادا نماز کرنے نماز ادا کرنے کا اجر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر کی دعوت دینے والا خیر کا عمل کرنے والے کی طرح ہے، عمل کرنے والے کو اجر علیحدہ ملے گا اور اتنا ہی اجر خیر کی دعوت دینے والے کو ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے شر کی دعوت دینے والے کا معاملہ بھی، برائی سکھائیے کسی کو، تمہیں دیکھ کر وہ برا بنا ہے، جب تک وہ کرتا رہے گا تمہارے کھاتے میں بھی جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ مشہور ہے نا، حابیل اور قابیل کا۔ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو ناحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے قابیل کے کھاتے میں بھی جائیں گے۔ اس نے آغاز کیا تھا نا شرکت کا، تو یا تم اپنی، ہم سب اپنی ذات میں مبلغ ہیں۔ یہ چڑھتے ہیں نا جو لوگ کہ بھائی فلاں جماعت میں نہیں، فلاں جماعت میں، چھوڑ دیں، مسلم امہ کی جماعت میں تو شامل ہے نا، ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم اپنی ذات سے بہت کچھ دے رہے ہیں اس معاشرے کو، لے بھی رہے، دیکھنا ہے کہ خیر دے رہے ہیں یا شر دے رہے ہیں۔ اگر شر دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے دین پر آنے یا دین پر عمل کرنے میں ہم رکاوٹ بن رہے ہوں، تو اس کا وبال ہم پر بھی آ سکتا ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا مال مت لو۔ عجیب بات ہے، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا مال مت لو۔ بعض نا ہنجار اور نا خلق قسم کے لوگ ایسے بھی گزرے تاریخ میں کہ جو اس آیت کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں، زیادہ مل جائے تو توڑ دینا، تھوڑا مت لو، یہ کہا نا قرآن نے، ایسے قرآن کہتا ہے یہود کے متعلق، اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت کے عوض سودا نہ کرو۔ ان بدبختوں نے کہہ دیا زیادہ ملے تو کر سکتے ہو، بھائی کوئی بات نہیں، بے وقوف، اللہ ہدایت دے اور ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہ کے دین کا سودا کر کے، اللہ کی آیات کو فراموش کر کے، اللہ کے دین سے غداری کر کے جتنی دنیا بنا لو وہ تھوڑی ہی ہے، وہ حقیر ہی ہے، وہ کم تر ہی ہے، وہ ذلیل ہی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے پڑتے ہو۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، اور سب بات، جس کو دنیا سے محبت ہو وہ کتوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہت بلیغ بات ہے، جسے دنیا کی محبت ہو وہ کتوں کی صحبت اختیار کرنے کو تیار ہو جائے۔ قرآن نے بھی کتے کی مثال دی، سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے، ایسی اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور رال ٹپکتی رہتی، ہر حال میں اس کو مار بھگاؤ تب بھی واپس آئے گا، زبان لٹکی رہے گی، اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان لٹکی رہے گی، رال ٹپکتی رہے گی، بوجھ ہٹا دو تب بھی زبان لٹکتی رہے گی، رال ٹپکتی رہے گی۔ یہ اس کی زبان کا لٹکنا اور اس کی رال کا ٹپکتے رہنا، یہ حرص، لالچ، طمع کی علامت ہے۔ اب حضرت علی کا قول سنیے، جسے دنیا سے محبت ہو وہ کتوں کی صحبت اختیار کرنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، یہ دنیا ایسی ہے۔ لا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مول نہ لو۔ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر، اس کے دین کے تقاضوں کو فراموش کر کے اگر تم دنیا پرست بنتے ہو، دنیا بناتے ہو، دنیا جمع کرتے ہو، وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور بات شاید صرف دو فٹ کا مسئلہ ہے، صرف دو فٹ کا مسئلہ ہے، دو فٹ اوپر ہے زمین سے، او ہو، بڑی رانائی ہے دنیا میں، بڑی رونق ہے دنیا میں، بڑی اٹریکشن دنیا میں، بڑے جھمیلے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور دو فٹ نیچے چلے جائیں کہاں، قبر میں، پھر کیا ہے، نہ باپ ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، نہ بیوی ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہے، نہ گھر ساتھ ہے، نہ گاڑی، نہ ٹیمپٹیشنز، نہ اٹریکشنز، نہ رانائیاں، نہ چمک دمک، نہ زینت، نہ آرائش، کچھ بھی نہیں. صرف یہ دو فٹ کا مسئلہ ہے. اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، اے لوگو تم ابھی سو رہے ہو، موت آئے گی تو جاگو گے. سونے بعد میں خواب دیکھتے ہیں نا، تم ابھی سو رہے ہو، تم تو خواب دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے جو نظر آ رہی. جب موت آئے گی تو جاگو گے، تب پتا چلے گا اصل حقیقت کیا ہے. اور یہی ایمان کا مسئلہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. امتحان تو یہ ہے، ورنہ غرق ہوتا ہوا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا. اللہ نے کہا اب فائدہ کوئی نہیں. قیامت کے دن بڑے بڑے مجرمین کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا، خوب نیکیاں کریں گے. اللہ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں. آج مانو، آج غیب میں رہتے ہوئے ایمان ہے تو اس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں ہے، اور اگر آج ایمان نہیں ہے تو اللہ کی نگاہوں میں کوئی کل قدر و قیمت نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی ماننے کی کوشش کرو. انما عند اللہ وخیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اس کے بعد ایک اور خوبصورت بات، اور اس سے اگلی آیت میں بھی بہت خوبصورت بات فرمایا کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس ساری دنیا کو جو کچھ رب کے پاس ہے اس سے موازنہ کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈال کر دیکھے، نکالے، دیکھے کتنا پانی اس انگلی پر لگ کر آیا ہے. یہ انگلی پر لگا پانی یہ اس دنیا کی زندگی کی مدت ہے، اور وہ سمندر کانٹے مارتا ہوا، حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اس کا کنارہ بھی نظر نہیں آتا، وہ آخرت کی زندگی ہے. جیسے انگلی پر لگے پانی کی سمندر میں موجود پانی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی موازنہ ممکن نہیں، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں، ایسے ہی اس دنیا کا کوئی موازنہ آخرت سے ممکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے بڑے کافروں مجرموں کو اللہ نے دے دیا، تمہیں بھی مل جائے گا اگر تم دنیا ہی چاہتے ہو، مگر آخرت میں کچھ نہیں. ورنہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں، جس کے پیچھے دیوانے ہو کر ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. بکری کا مردار بچہ، یہ حدیث بار بار آتے رہنے چاہیے، آتی رہنے چاہیے. بکری کا مردار بچہ پڑا ہے بدبو مارتا ہوا کچرے کے ڈھیر پر، آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ تم میں سے کون اسے درہم میں خریدے گا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہ خریدیں. اس کا پیٹ پھولا ہوا، اس کے کان کٹے ہوئے، مردار ہے، کچرے کے ڈھیر پر ہے، بدبو مارتا ہوا ہے، کسی کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں تھی، تبھی تو پھینک کر چلا گیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ ذلیل. اللہ ہمیں یقین دیتا ہے. جمعے میں آپ کبھی سورۃ الاعلیٰ سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی جمعے میں تلاوت کرتے تھے. یہ تذکیر ضروری ہے، یہ یاد دہانی ضروری ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس کو اختیار کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. یہی بات یہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے اس سے بہتر یا بہت بہتر جو کچھ کے وہ اعمال کرتے تھے. اگلی آیت بھی حقیقی زندگی کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس کسی نے نیک عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن, جبکہ وہ مؤمن بھی ہو, نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت بشرطے یہ مؤمن ہو, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. مراد ہے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ مال کا ڈھیر لگ جانا ضروری نہیں, جائیدادوں کی کثرت ہو جانا ضروری نہیں, کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش نہ رہے یہ بھی ممکن نہیں. دنیا کی بات کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام ہیں, بادشاہت ہے ایسی کہ کسی کو اللہ نہ دے, دعا کی تھی خود انہوں نے, لیکن اس بادشاہت نے ان کو پھر بھی اللہ کا بندہ بننے سے روکا نہیں. عثمان غنی ہو دولت کے ڈھیر ہو, لیکن دولت کہاں استعمال ہوئی سب کو معلوم ہے, اور بلال ہو کچھ بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ابو ہریرہ ہو بھوک کے مارے فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہو. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت, بلال حبشی کچھ بھی نہیں, ابو ہریرہ فاقوں کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, لیکن چاروں کے پاس حیات طیبہ تھی. سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لیبلونی, مالک نے اس لیے دیا کہ مجھے آزمائے, آیا میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں. یہ شکر والی کیفیت, توکل والی کیفیت, یہ حیات طیبہ ہے. عثمان غنی ٹھہرے رضی اللہ عنہ, خوب اللہ کی راہ میں لگایا, مگر مال کی محبت دل میں نہیں, لالچ دل میں نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ غلاموں کو پیسہ خرچ کر کے آزاد کرایا کرتے تھے, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. وہاں ایسا نہیں تھا کہ یہ کلاس ہے عبد الرحمن بن عوف کی, عثمان غنی کی امیر طبقہ ہے, یہ کلاس ہے خباب بن عرب کی اور عبد الرحمن حضرت بلال کی اور ابو ہریرہ کی, کہ غریب لوگ. وہاں ایسا نہیں ہے, ساتھ ہی بیٹھتے تھے, تکبر نہیں ہے, دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا. بلال کوئی دولت نہیں ہے رضی اللہ عنہ, کوئی مکان نہیں, کوئی بڑا خاندان نہیں, مگر اللہ کے رسول ان کے قدموں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں شب معراج میں. کیوں؟ تقویٰ ہے بلال کے پاس. ابو ہریرہ کھانا نہیں ہے, بھوک کے مارے غشیت آدھی ہوتی بے ہوش ہو جاتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی 5000 سے زیادہ احادیث ان کے پاس ہے اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر. لوگوں نے کہا تم نے اتنی کم عرصے میں, چند ہی سال تھے ان کے جب وہ ایمان لائے کافی دیر سے, اتنی ساری حدیث سے کہا بھائی میرا کام اور کیا, تم تو کاروبار اور دھندے کرتے ہو, میں تو رات کو بھی ایک تہائی حصہ سوتا ہوں, ایک تہائی حصہ اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہوں, ایک تہائی حصہ اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرتا ہوں. دولت نہیں ہے ابو ہریرہ کے پاس, لیکن یہ ہے ابو ہریرہ کے پاس. یہ ابو ہریرہ ایک دن گئے مارکیٹ میں, کہا لوگوں وہ رسول کی میراث بڑھ رہی ہے, تم لوگ یہاں مارکیٹ میں بیٹھے ہو. لوگ بھاگے بھاگے گئے, کچھ بھی نہیں ملا. بس دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. واپس آئے ابو ہریرہ, تم نے کہا وہاں تو میراث بٹ رہی ہے رسول کی. کہا ہاں, رسول کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی, رسول کی میراث علم الہی ہوتا ہے, وہ بٹ رہا تھا وہاں پہ, لے لیتے تم اس کو جا. چاروں مثالیں آ گئی نا, بادشاہت بھی ہے, امیری بھی ہے, فقیری بھی ہے, غریبی ہے, لیکن بغض نہیں ہے, عناد نہیں ہے, حرص نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, دوسرے کے پاس دیکھ کر جلن نہیں ہے, زیادہ مل جائے تو تکبر نہیں ہے, زیادہ ہو تو کم والوں کو دیکھ کر تکبر نہیں ہے, کم ہو تو شکوہ نہیں ہے, صبر ہے, قناعت ہے, توجہ اللہ ہے, رجوع اللہ ہے, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے, یہ ہے اصل زندگی. اور آج یہ سکون نہیں ہے انسانوں کے پاس. تو جن کے پاس مال کی کثرت ہے, ہمارا معاشرہ یا ویسٹرن سوسائٹیز, وہ پھر عیاشیوں کے اندر سکون تلاش کرنے جاتے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ لوٹنے پر جاتے ہیں یا خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. یہ دل کا غنا نہیں ہے, یہ دل کا اطمینان نہیں ہے, یہ سکون قلب نہیں ہے. تو امیر کی امیری اس کو اللو تللو میں لگا کر برباد کر دے گی, اور شاید غریب کی غربت کے مارے وہ خودکشی تک پر مجبور ہو جائے اگر یہ دل کا غنا موجود نہ ہو. یہ ہے دل کا غنا, حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, جس کو دنیا بہت کچھ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ رب کے حضور دو رکعت ادا کر کے اپنی پیشانی زمین پر لگا کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے. ہم سب کے مسائل ہیں, اس وقت تو بحث کا موقع نہیں ہے, لیکن کبھی اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھیں نا, اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کر تو دیکھیں, اپنی پیشانی ذرا اس کے سامنے رکھ کر تو دیکھیں, اور بھاگ دوڑ کر نماز نہ پڑھیں, کبھی سجدہ طویل بھی تو کر لیں. رب کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. یہاں تو اللہ معاف کرے, نماز اتنی جلدی جلدی ہم ادا کرتے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے رسی توڑا کر بھاگنے کی فکر کی. سلام پھرے, جھوٹے اٹھاؤ بھاگو, سنت مشین کی طرح پڑھو اور بھاگو. اللہ کے بندو, شادی بیاہ کے اندر کھانا آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں, اور رب کی روحانیت وہ دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, وہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, تبھی تو مسنگ ہے نا. تو پھر وہ علل تللو کے اندر یا خودکشیوں کے اندر لوگ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہتر ہم ان کو عطا کریں گے جو کچھ کے وہ اعمال کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے, ہمیں ہمارے معاملات کی درستگی کی توفیق دے. قسم کے حوالے سے بات آئی, یہ بات بات پہ قسم نہ کھائیں, نہ دوسروں کو کھانے دیں, نہ یہ قرآن اٹھانے کے دھندے کرنے دیں, قرآن اس لیے نہیں ہے. قسم کھانی ہے اللہ کی, کھائی جائے اس کی لاج رکھی جائے, اپنے کردار سے لوگوں کو اللہ اور اس کے دین کی طرف آنے کی دعوت دی جائے, نہ کہ ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے لوگ بدکاری کی طرف, برے اعمال کی طرف اور دین سے دوری کی طرف چلے جائیں. اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو, اللہ کی آیات اس کے دین کو تھامو, دنیا میں غرق ہو کر پھنس کر اس کے دین کو فراموش نہ کرو, اس کی کتاب کو فراموش نہ کرو. اصل زندگی دولت کا, دنیا میں دولت کا مل جانا, جائیدادوں کا مل جانا نہیں, اصل زندگی, اصل غنا وہ دل کا غنا ہے. تکبر نہ ہو, تعصب نہ ہو, حسد نہ ہو, بغض و عداوت نہ ہو, لالچ حرص اور طمع نہ ہو, توکل ہو, شکر ہو, صبر ہو, قناعت ہو, یہ مل جانا یہ اصل دولت ہے. اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.